الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنيا سيد محمد موتي بن دنیا کیسی ہوتی، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، ہم کھانے والا حلقت میٹھی نیند نہ سوتی، زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گم سم آسو ہر پروتی، ساجن دن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رات ستاوے، دل تڑپتے ہیں آنکھیں روتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی. دنیا سیب محمد موتی، اس دن دنیا کیسے ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم جماعت، حضرت فقی ابو لیس مرکزی فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اپنی جگہ پر بعض لوگ 70 برس تک اسی حالت میں کھڑے رہیں گے. اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گے. اللہ کتنی پریشانی ہوگی، لوگ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اور فرمایا کہ آنسو خشک ہو جائیں گے. تھوڑا وہ ایئر کنڈیشن چلا دیں، فرمایا کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، ایئر کنڈیشن پہ چلا دیں 68 اور آنسو کی جگہ خون بہنے لگے گا. جب اتنی پریشانی ہو جائے گی تو پھر میدان حشر میں ان کو لایا جائے گا، یعنی حساب کتاب سے پہلے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا. ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے انس جن، میں نے دنیا میں آپ کو نصیحت کرنے والے بھیج دیے تھے، نصیحت نامہ بھیج دیا تھا، اب تم نے اس کا عمل کیا یا نہ کیا یہ تمہاری مرضی. چنانچہ جن لوگوں کو نام اعمال بھلائی والا مل گیا وہ تو شکر گزار ہوں گے، اللہ رب العزت کی تعریفیں کریں گے، اور جن کو نام اعمال ان کی برائیوں کے بدلے الٹے ہاتھ میں مل گیا اب وہ خود کو ملامت کرتے رہیں گے. اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اللہ اکبر، جیسے کسی کو شاکنگ نیوز مل جاتی ہے نا، کہ ایسی پریشانی کی خبر کہ اب وہ کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو گیا، چاہے وہ اپنا وزن سنبھال نہیں سکے گا اور گھٹنوں کے بل گر جائے گا. ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس دن لوگوں کو اس حالت میں پیدا کیا جائے گا جس حالت میں وہ اس دنیا میں پیدا کیے گئے تھے. فرق یہ ہے کہ جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو چھوٹے سے بچے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر بڑے ہوتے ہیں، وہاں انسان اپنے پورے سائز میں جوانی کی حالت میں ایک دم سے پیدا ہو جائے گا. اب چونکہ اس کے اوپر لباس نہیں ہوگا، جب یہ ذکر عائشہ کے سامنے کیا گیا تو آپ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کہ اس حال میں لوگ اگر پیدا ہوں گے تو ایک دوسرے پہ 70 پہ نظر پڑے گی، پریشانی والی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں اتنی پریشانی ہوگی، ایسا حال ہوگا، لوگوں کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور لوگ پریشان ہوں گے، اور اس پریشانی کے عالم میں ان کو ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہونے پائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ہر آدمی پریشان ہوگا، پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا اس کی گردن تک، ایسا پسینہ ہوگا، ایسی پریشانی ہوگی. سماتے ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمے جس جس بندے کا کوئی مطالبہ ہے وہ آج اس سے مانگ لے. چنانچہ لوگ اپنا اپنا حق جتائیں گے، اور وہاں کی کرنسی کیونکہ نام اعمال میں اس کے اچھے اعمال ہیں، چنانچہ وہ اٹھا اٹھا کے اس کو دیے جائیں گے. مانگنے والا مانگے گا، وہاں ڈالر تو ہوگا نہیں، لہذا اچھے اعمال اس کے چلے جائیں گے. جب سب کچھ ختم ہو جائے گا،
سب لٹا بیٹھے گا تو پھر مانگنے والے بھی مانگ رہے ہوں گے تو ان کے گناہ اب اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اور جب یہ گناہوں کا بوجھ اپنے پر لاد لے گا تو فرمایا جائے گا کہ اب تو جہنم میں چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو یوں جائے گا اور اپنے بیٹے سے کہے گا, اے میرے پیارے بیٹے, میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کس طرح معاملہ کیا. وہ کہے گا تو اچھا باپ تھا, نے میرے خیال رکھا, میری نقش نما کی, میری ضروریات کو پورا کیا, بڑے احسانات ہیں تمہارے. تو روئے گا کہ اچھا تو آج ایک نیکی چاہتا ہوں, ایک نیکی دے دے. اب وہ کہے گا کہ میرے ابا جان, میرا حال بھی ایسا ہی ہے جیسا آپ کا ہے, جیسے آپ پریشان ہیں اسی طرح میں بھی پریشان ہوں اس وقت. پھر یہ شخص اپنی بیوی کے پاس جائے گا, اس سے بات کرے گا, اس سے بتائے گا کہ اے میری پیاری بیوی, میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا, تیری ضروریات کو پورا کیا, تو آج تو مجھے ایک نیکی دے دے. تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ میں کیا کروں, میں بھی تمہاری طرح اس وقت بہت پریشان ہوں, وہ کہ تم نے ایک چھوٹی سی بات کا مطالبہ کیا لیکن میں اس وقت تمہارا مطالبہ پورا کر نہیں سکتی. اس کا وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا, حتیٰ کہ ڈھونڈتا پھرے گا کوئی جان پہچان والا مل جائے, کوئی قریبی مل جائے, میں جا کے اس سے مطالبہ کروں, اس سے بات کروں. اللہ اکبر, کیسا عجیب پریشانی والا دن ہوگا جس سے ہر آدمی نے دوچار ہونا ہے. فرمایا اس دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کس طرح گزاری, کس کام میں گزاری, کیسا عجیب دن ہوگا کہ ساری عمر کا اس دن سوال پوچھا جائے گا. یعنی مقصد حیات تمہارا کیا تھا, مقصد حیات کیا تھا, کس مقصد سے تم زندہ رہتے تھے, کیا کرتے تھے. آج ہمارا مقصد حیات جانوروں والا ہو گیا ہے. کیا کہ جانور آتے ہیں, نشو نما اپنی بڑھاتے ہیں, جی بچے دیتے ہیں, کوئی انڈے دیتا ہے. اب ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی اور کام سے, ہم اس بھول میں پڑ گئے. آپ سوچیں کہ ہر جانور کو تقریباً دوسرا جانور کھاتا ہے, تقریباً ہر جانور کو دوسرا جانور کھاتا ہے الا انسان. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی جانور نہیں مقرر کر دیا جس کی خوراک صرف انسان ہو. اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے, مثلا جنوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے کہ جن کی خوراک صرف انسان ہوتی, اب اس کے لیے انسان جائز ہوتا. جیسے کہ باقی جانور جنگل میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, اور اگر وہ نہ کھائیں, اگر ہم سے پوچھا جائے اچھا ہم نے زندگی میں کتنے چکن کھائے, تو بھائی ہم تو حساب ہی نہیں دے سکیں گے کتنے چکن کھا گئے. اللہ کے بنائے ہوئے تھے چکن اور ہم کھا گئے, اور ہمارے پاس اس کا حساب ہی نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بنایا ہے اس کا مقصد اور ہے. ان کو بنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو چلایا جائے. اس لیے ان جانوروں کو ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اب اس نے اس کو کھانا ہے, اس نے اس کو کھانا ہے, اس نے اس کو کھانا ہے. سارا دن مرغی جو ہے وہ ادھر ادھر سے کیڑے مکوڑوں کو چل کے کھا لیتی, انہیں اس کے پاس حساب, اور پھر جب اس کو انسان کھا لیتے ہیں انسانوں کے پاس اس کا حساب نہیں, کوئی بات نہیں. جب تک وہ شریعت کے مطابق اس کو ذبح کر لے, اور جو انسان کو جس چیز کے کھانے کی اجازت ہے اس کو وہ کھا لے, تو کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا اور اس کا ایک مقصد بنا دیا, تو اسی مقصد کے تحت اگر وہ زندگی گزارتا رہا اور ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں کو بھی کرتا رہا, تو اب تو بات بن گئی ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو نہیں بھولا. اس کی مثال یہ سمجھ لیں, ایک طالب علم ہے, اب وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کے ذہن میں کامیاب ہونا اپنے پروفیشن کو اچیو کرنا اس کا مقصد ہے. اگر وہ اپنے مقصد کو اچیو کر لیتا ہے تو کبھی بھی اس کے ماں باپ جو اس کی فیسیں بھر رہے ہیں یا اس کو مدد کر رہے ہیں یا کوئی بھی انسان اس کو اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ بھائی تم اتنے گھنٹے تم نے باتھ روم میں گزارے, اتنے گھنٹے تم نے کھانے پہ گزارے, اتنے گھنٹے تم سو گئے, تم نے فلاں کام کیا, تم اسکول میں آتے جاتے کالج میں لوگوں سے باتیں بھی کرتے تھے, فلاں بھی کرتے تھے. ایز لانگ ایز وہ کامیاب ہو گیا سب لوگوں نے کہا بھائی سب ٹھیک ہے. اسی طرح مقصد حیات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اس لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. اگر وہ مقصد ہمارے ذہن میں رہے گا ہم کامیاب ہونے والے بن جائیں گے, ورنہ آخرت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح جوانی, پھر اسی طرح علم پر کتنا عمل کیا, پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ اس قسم کے سوالات سے ہر آدمی کو اس دن گزرنا پڑے گا. اب حق تعالی فرماتے ہیں کہ ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس دن کوئی جانی بدلا کام نہ آئے, یعنی ایک دوسرے کی بدلے کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا کوئی بھی. اسی طرح کوئی مال کام نہ آئے, مثلا کسی نے فدیہ دیا, کسی نے کسی کے لیے خیرات کی, یا کسی بندے نے کوئی, تو یہ ایک دوسرے کے لیے کام نہ آئے, یا کسی کی سفارش کام نہ آئے, نہ کوئی زور بازو سے اس کی مدد کر سکے. یہ ساری باتیں جو ہے خصوصاً کفار کے لیے بتائی گئی کہ ان کے لیے یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی, نہ ان کو کسی کی سفارش کام آئے گی اس دن, نہ کسی کے بدلے کا کوئی عمل کام آئے گا, نہ کوئی اس کا جو ہے بدنی یا مالی یا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اس لیے جب کوئی ایک کافر مر جاتا ہے تو اس کی کسی کوئی دعا نہیں کی جاتی, کیونکہ اب دعا اس کو کام نہیں آئے گی. جنت میں جانے کا ویزا ایمان ہے, ایمان کے ساتھ جو بندہ اس دنیا سے جائے گا بڑا کامیاب ہو گیا. اب یہاں پر ساری باتیں بتا دی جو سفارش سے متعلق ہیں, اور یہ کفار کے بارے میں خاص طور پر بتا دیا کہ ان کو کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. ہاں البتہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے پھر اس کی سفارش اس کی بات کام آ جائے گی. اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیر صاحب آخرت میں بچا لیں گے, یہ ایک غلط فہمی کی بات ہے. ہم تصوف کو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ آخرت کے بخشوانے کا کوئی ذریعہ ہے, یا اس دنیا میں دعائیں قبول ہونے کا کوئی ذریعہ ہے, یا اچھے اچھے انوارات اور کیفیات کو حاصل کرنے کا کوئی یہ طریقہ ہے, یا اچھے خوابوں کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ. بلکہ تصوف جو ہے وہ بنیادی طور پر ستھرا ہونے کا نام ہے. اس میں تصفیہ اور تزکیہ کی محنت کی جاتی ہے. تصفیہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, شیشے کی طرح چمکنے لگ جائے, اپنے پروردگار کی محبت میں وہ گرفتار ہو جائے, اللہ کی محبت شدید ہو جائے, یہ لازم چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق اچھا ہو جائے, اور بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. لہذا انسان کے اندر اتباع سنت خوب ہو جائے. اب جب کسی بندے کو کلمات توبہ پڑھائے جاتے ہیں تو اس وقت اس بات کا ارادہ کروایا جاتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح کیا ہوگی کہ گناہوں کے کھوٹ سے مجھے صاف پاک ہونا ہے. اس کے لیے انسان اپنے آپ ارادہ کر لیتا ہے. اب روک ٹوک ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے, اس سارے پروسیس سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی اتباع سنت کرنی پڑے گی. جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل ہو جائے گی اتنا اس کو مقام محبوبیت نصیب ہو جائے گی. کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو میں راضی کر لوں, اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیج دیا, اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان بھی فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوان, کہ اللہ بھی ان سے راضی, یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. تو کتنا واضح طور پہ ہمیں اللہ کی رضا کا طریقہ پتہ چل گیا, کتنا آسان ہے. اب جو انسان اعمال کرتا ہے ان اعمال کی برکت سے آدمی کے اوپر احوال آتے ہیں, حال کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر انسان اعمال ہی نہیں کرے گا تو احوال کیسے پیدا ہوں گے, اور اعمال کیسے کرے گا جب انسان شریعت کی تابع داری کرے گا. اپنی مرضی سے احوال کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہونا ہے, وہ تو نفس پرستی ہوگی. اپنی مرضی کرے گا پھر اس سے تو بات نہیں بنے گی. ہم نے جو مضمون چھیڑا تھا وہ ذکر تھا قیامت کے دن کا, اور اس کا مقصد تھا تاکہ ہمارے اوپر ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ دن کیسا عجیب دن ہوگا, اس دن کیسی کیفیات ہوں گی. اب ان ساری کیفیات میں جو انسان ہوں گے وہ انتہائی پریشان ہوں گے, اللہ رب العزت کا جلال ہوگا, ناراضگی والی کیفیت ہوگی. ایسی حالت میں کسی آدمی کے اندر جرات نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے, لہذا ایک سکوت ساری ہوگا, ہر کوئی انتظار میں ہوگا کہ اس خاموشی کو کون توڑے گا. بلا آخر جو نیک لوگ ہوں گے وہ ہمت کریں گے, وہ سوچیں گے کہ بھی ہم کچھ کریں, انتظام کریں. چنانچہ وہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ کو مہربانی فرمائیں, آپ تمام انسانوں کے جو ہے باپ ہیں, آپ کو مہربانی فرما دیں اور اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کریں, حساب کتاب ہو, اور جو ہے اس پریشانی سے ہم نکل سکیں. آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور فرمائیں گے کہ مجھ سے جو ہے بھول ہو گئی, اور میں نے شجر ممنونہ کا جو ہے پھل کھا لیا, اور کم و بیش 300 سال تک آپ رو رو کر اللہ رب العزت کو مناتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. اللہ رب العزت نے آپ کے عذر کو قبول فرما لیا, توبہ قبول ہو گئی, آپ نے بیت اللہ کی بھی تعمیر کی اس زمانے میں, کم و بیش 30 حج کیے, پہلے نبی ہونے کا شرط پایا, لیکن فرمایا کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا, میں اللہ رب العزت سے یہ بات نہیں کہہ سکتا. اب آپ خود سوچیں کہ جن کے بارے میں پتہ بھی چل گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, وہ اس وقت بات نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کس حساب سے, جبکہ ہم مجرم ہیں تو ہم کیسے بات کر سکیں گے, اور ہمارے لیے وہ دل کیسا مشکل ہوگا. ہاں البتہ وہ نشاندہی کریں گے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں, چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں, آپ آج سفارش کر لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک کم و بیش دعوت تبلیغ کا کام کیا, آپ نے لوگوں کو گھر گھر جا کر اللہ رب العزت کی دعوت, اللہ رب العزت کی باتیں بتائیں, لوگوں نے ان کو ایذا پہنچائی, آپ نے اس پر صبر کیا, تو فرمانے لگے, فرمائیں گے کہ بھئی میں بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھ سے بھی ایک بھول ہو گئی کہ جب میرا بیٹا طوفان کی زد میں تھا تو میں نے اس کی سفارش کی اور کہا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس وقت تنبیہ کر دی. آج اگر میں کوئی بات کرتا ہوں کہیں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر دوبارہ نہ کر دے, چنانچہ میں بات نہیں کر سکتا. ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں نا. اللہ اکبر, آج کل تو ایسا حال ہے کہ لوگ گناہ کر کے خوشی خوشی اپنے دوسرے یاروں کو بتاتے ہیں کہ میں گناہوں کا ایسا چیمپئن ہوں. چنانچہ لوگ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں, آپ مہربانی فرمائیں, لوگ پریشان ہیں, آج کا دن اتنا سخت ہے, اتنی گرمی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ کچھ باتیں میں نے مصلحتن کی ہیں جو خلاف شریعت نہیں ہے, لیکن بہرحال میں نے کہیں, اور مجھے اس کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العزت مجھ سے وہ پوچھ نہ لے. انہوں سے ایک بات کہ جب قوم نے آپ کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, باہر میلہ لگا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں, کیونکہ کافروں کے ساتھ جانا بھی تو روحانی بیماری ہوتی ہے. حالانکہ آپ اس سے بیمار نہیں تھے, لیکن آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے تاکہ ان کافروں سے جان چھڑائی جائے, لہذا آپ نے ان کی صحبت میں جانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. تو ایک تو یہ واقعہ, اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور مصر کے علاقے سے گزر رہے تھے, تو وہاں کا بادشاہ آوارہ تھا, وہ لوگوں کی بیویوں کو گرفتار کر لیتا تھا. ہاں البتہ اگر کسی کی بہن ہے, بیٹی ہے, تو اس کو چھوڑ دیتا تھا, اور اس کے جو پولیس تھی وہ اس وقت گھومتی رہتی تھی اور ڈھونڈتی رہتی تھی کہ اگر کوئی ایسی اچھی شکل والی کوئی عورت ہو تو اس کو وہ پکڑ لیتا تھا. اب اس حال میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو اس ظالم کی جو پولیس تھی وہ وہاں پر آ گئی اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میری بہن, کیونکہ شرعی مسئلہ ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, لہذا اس اعتبار سے آپ نے ان کی شر سے بچنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے. تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں مجھ سے پوچھ نہ لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب قوم تو چلی گئی اپنی عید منانے اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا کام تمام کر دیا, سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر جو ہے کلہاڑا رکھ دیا, اور قوم واپس آئی اور آ کے پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے پیچھے رکھے, اور ہم سنتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بھی ہیں. تو چنانچہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا, تو انہوں نے کہا بھی جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھ لو. تو اب یعنی بات انہوں نے اس انداز سے کہی کہ جیسے اسی نے مارا. اب اس کا دو مطلب, نصیحت کرنی تھی قوم کو. تو فرمانے لگے کہ بھائی اب اللہ رب العزت ان باتوں کو کہیں مجھ سے دوبارہ ڈسکس نہ کر لیں, تو مجھے تو آج اس وقت جب اللہ رب العزت کا جلال ہے تو یہ ہمت نہیں پڑتی کہ میں بات کچھ چھیڑوں. ہم اپنے گربان میں جھانکتے ہیں کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. جھوٹ سے جھوٹ ہم نے تو بہتان بھی باندھے ہوئے ہوں گے اور ایسے باندھے ہوں گے کہ بھول بھی گئے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا بس کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنی طرف سے خیال بنا لیا. یعنی دوسرے کے گناہوں کا شک ہوتا ہے تو ہم اسے الزام لگا دیتے ہیں, اپنے گناہوں کا یقین ہوتا ہے اور اپنے بخشے جانے کا یقین جو ہے نا پورے اعلان کیا ہوتا ہے اللہ میں معاف کرنے والا ہے. تو اب اگر اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو, معافی مانگ لی ہو, اللہ کے ہاتھ تو وہ معاف ہو گیا اور تیرے حساب سے وہ مجھے گا. اس لیے بھائی بات کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جب معاملہ ہی اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم بیچ میں ٹانگ اڑائیں اور اپنی رائے دیں اور اپنی طرف سے ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کریں. تو بہرحال یہ سبق حاصل کرنے والی بات ہے. پھر لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کلیم اللہ ہے, دنیا میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, آج اتنی پریشانی کا حال ہے, آج بات آپ کریں اور ہماری سفارش کریں, شفاعت کر دیں. تو آپ بھی اس دن معذرت کریں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی ایک واقعہ مجھے پریشان کرتا ہے کہ وہ کہ ایک قطبی تھا اور اس کی بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی تھی, تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے جب روکنا چاہا اور مکہ مارا تو وہ مر گیا. تو اب جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا, لہذا مجھے تو اللہ رب العزت سے شرم آتی ہے کہ میں اگر کوئی بات کروں, بھلے کافر تھا لیکن پھر بھی اللہ کی مخلوق تو تھی. اور یہاں ہم لوگوں کو ستاتے پھرتے ہیں, لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں, ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دل چھنی ہو جاتے ہیں, کہتے جی ایسی میں نے بات کی ہے تھک کر کے اس کے دل پر جاتے لگی ہے, او جناب جل گیا ایسی بات بتاتے بھی ہیں. پھر اوپر سے جرم بھی کرتے ہیں اور ڈٹائی ایسی کہ بتاتے بھی پھرتے ہیں. اللہ اللہ. اور دیکھیں انبیاء کرام کا انداز دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں کتنی صاف ستھری اور ان کو اللہ رب العزت کا ادب کتنا زیادہ ہے. چاہتے لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو اللہ رب العزت کا شریک بنا دیا. اب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات کروں اور اللہ رب العزت مجھ سے یہ بات پوچھ لیں اور یہ قصہ چھڑ جائے کہ آپ کی قوم تو آپ کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے, حالانکہ اپنی زندگی کے بعد میں یہ واقعہ رونما ہوا. لیکن دیکھیں کہ کیسا ادب تھا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشاندہی کریں گے کہ بھائی آج کے دن اگر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں, وہ آپ کی مدد کریں گے. ایک کتاب میں پڑھا, کہنے والے نے یوں کہا کہ بھئی حشر کا دن کیا ہے, حشر کا دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے بنایا. سبحان اللہ, کیسا عاشق ہوگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سبحان اللہ, آدمی خوش ہو جاتا ہے. یعنی اتنا کچھ منظر سجایا گیا, لوگوں کو کھڑا کیا گیا, سارا معاملہ ہوا, حالانکہ کتنا سال کے اوپر سے نامامال ہے, کسی کے دائیں ہاتھ میں چلے گئے, کسی کے بایاں, میرا فیصلہ تو اس وقت ہو گیا, میری نظر جاؤ سنو. خوبصورتی، لیکن یہ سارا منظر اس لیے سجایا گیا تاکہ اس دن پتہ چلے کہ میرا محبوب اور اس کی شان کیا ہے. لہذا لوگ رسول کے پاس آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میں نے بھی ایک دعا مانگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، بے شک آج کا دن جو ہے میں اللہ رب العزت سے مانگوں گا. چنانچہ اللہ کے محبوب جب آگے تشریف لے جائیں گے تو ان کے لیے ممبر لگوایا جائے گا جس پہ بیٹھے. اب اللہ کے محبوب اس ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے، پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں بیٹھتے، تو گھمائیں گے کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں میں بیٹھوں اور یہ ممبر جنت میں چلا جائے اور پیچھے سے امت رہ جائے. اللہ کون سی امت؟ بھائی وہ صحابہ جو ان کے ارد گرد تھے ان کے پروانے تو اسی وقت ہی آ گئے تھے کہ یہ بدری ہیں، یہ بیت رضوان والے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہیں، تو پھر باقی کون بچتے ہیں؟ گناہگار امت میں اور آپ ہی بچتے ہیں نا، بعد میں آنے والے لوگ جس کی فکر لگی ہوئی تھی کہ ان کا کیا بنے گا. آج ہم سنتوں کو پورا کرنے میں کتنے سستی کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، جی ایسی شکل بن جائے گی تو کافر ہماری روزی روٹی پہ لات مار دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیں گے. اللہ پھر آپ کو مقام محبوب نصیب ہوگا، بس آپ وہاں تشریف لے جائیں گے اور اس کے جا کے سجدہ ریز لیں گے. اللہ رب العزت کی ایسی ہم ایسی تعریف آپ فرمائیں گے کہ نہ ایسی پہلے کسی نے کی ہوگی نہ کسی کانوں نے ایسی تعریف سنی، حتیٰ کہ آپ یہ بات کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا. اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ حساب کتاب شروع کرتے اور آپ پیش کرتے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑیں گے اور حساب کے لیے پیش کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت اتحادی نصیب تھی، یعنی بالکل آپ کے ساتھ اتنی نسبت تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ اللہ کا یعنی کہ نبی کون ہے اور جو ہے امتی کون سا ہے، ایسی مشابہت تھی آپ کی. تو چنانچہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، رو رو کے دعائیں مانگی، حضرت صدیق اکبر اسی انداز سے بس سجدے میں چلے جائیں گے اور دعائیں مانگنی شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رب العزت جو ہے فرمائیں گے کہ میرے محبوب کے یار غار آپ کیوں ہوتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خاص تجلی ان کے اوپر فرمائیں گے، کیسی کیفیات ہوں گے. تو اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت جو ہے سلام کہیں گے. اللہ سلام کی کا جو خزانہ ہے جس کے پاس وہ سلام بھیجے گا. تو اب اس طریقے سے جلال جمال میں بدلتا چلا جا رہا ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار عید کا دن تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی کچھ کھانے پینے کا انتظام اگر ہو جائے ہمیں آپ کچھ دے دیں گے تو ہم کچھ پکا لیں گے، غریب مسکین آئیں گے غربا مدینہ کے آئیں گے تو عید کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو اس وقت کوئی ایسا اسٹوریج نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں. چاہتے آپ عید نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کھانے پکانے ماشاء اللہ اور غریب مسکین آئے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں, مزے لگے ہوئے ہیں, خوش ہوئے. ہمیں یہ کیا ماجرا ہے, کہاں سے آیا؟ تو ہم آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ہر زوجہ محترمہ کے گھر ایک ایک اونٹ جو ہے فوڈ کا بھیج دیا. لہٰذا سب پکا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں, سب بانٹ رہے ہیں, پتہ لگے بھائی عید کا موسم. واہ واہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو دعا دی, حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ ان کا حساب کتاب جو ہے نا آگے آسان کر دینا. غنی تھے, اچھا اور مالدار تھے. یہ مال جو ہے نا یہ آخرت کا وبال ہے. اس دنیا میں تو ہم کماتے ہیں, کھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لیکن اس کا حساب دینا, یعنی یوں سمجھے کہ جتنا زیادہ پیسے والا ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے اس کا آڈٹ ہو جائے تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح حشر کے دن مال والے کے لیے ایک بڑی مشکل ہے. اور ان کو دعا لگ گئی کہ اللہ ان کا حساب کتاب آسان فرما دیجیے. اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ رب العزت اس دن ان کا معاملہ آسان فرما دیں گے اور یہ جلدی جلدی اس سے فارغ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ویسے ہی مال کم ہوتا تھا اور آپ کا معاملہ جو ہے اس دن بہت جلدی جلدی جو ہے نپٹ جائے گا. لہذا ان چار یاروں کی برکت ایسی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدل جائے گا اور اس کے بعد عام حساب کتاب شروع ہو جائے گا. بہر آگے کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے ہیں. آج جو مسئلہ جو ہم آج پڑھنا چاہتے ہیں وہ عقیدہ شفاعت کا خاص طور پہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, یہ شفاعت کیا ہے, کیونکہ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں اس بات کو. خاص طور پر وہ لوگ جو تصوف سے متعلق ہیں آج کے دور میں ان کو بہت جلدی غلط فہمی ہو جاتی ہے. اسی لیے اس عنوان کو آج پسند کیا کہ اس سے بات ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کا ذہن کلیئر ہو تو وہ اس معاملے میں کسی قسم کا حد سے تجاوز نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بلایا کہ اے اولاد قاب بن لوی, اے اولاد مرا بن قاب, اور اے اولاد عبد شمس, اے اولاد عبد مناف, اے اولاد ہاشم, اے اولاد عبد المطلب, سارے اپنے جو متعلق خاندان تھے سب کا نام اس میں لے کر اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ, میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہ آ سکوں گا. فرمایا اے فاطمہ اپنی جان کو عذاب سے بچا لے, مجھ سے میرا مال مانگ لے جو کچھ تجھے چاہیے, کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے کام نہ آؤں گا. بعض اوقات لوگ حق کے قرابت کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے سفارش کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, وہ بااختیار ہے, ہر چیز کا وہ مالک ہے, کل شیئن قدیر ہے, وہ غنی ہے, وہ جبار ہے, وہ اگر چاہے تو ساری دنیا کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایمان والے والی کیفیت میں سب کو تبدیل فرما دے. اور اگر ساری دنیا ابو جہل کی طرح ہو جائے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ساری حمد اللہ رب العزت کو زیر دیتی ہے. ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی آپ فرش کر دیں. جب فرش کے الفاظ کہے تو آپ کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا, آپ پر خشیت الہی طاری ہو گئی. آپ نے اللہ رب العزت کی ایسی حمد بیان کی اس وقت کہ وہاں محفل میں جو لوگ تھے سارے کے سارے ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا رعب بیٹھ گیا. اور پھر آپ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ بااختیار ہے, کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے معاملے میں کوئی بات بھی کر سکتے ہیں. بعض مذاہب ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ بس ہمیں بچا لیں گے اور ہم آگ میں بس جائیں گے تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے. اس قسم کی باتیں بعض لوگ سوچتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کر لیتے ہیں کہ میرا پیر جو ہے وہ مجھے وہاں اس دن بچا لے گا, لہذا انہوں نے ایسے سے باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اور پھر آگے ایسے الفاظ بولتے ہیں. بہر نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اے شیخ اللہ کے واسطے میری مراد پوری کر دے. اس قسم کی باتیں یہ شرک کے الفاظ ہوتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات رکھ لینا یا ایسی باتیں تصور کر لینا کہ بس یہ حضرت کو تو خود ہی پتہ چل جائے گا, یہ ساری غلط سوچ ہے. دیکھیں شفاعت کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم کہتے ہیں شفاعت بجہد, جو کہ قطعی طور پر ناممکن ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر چور کی چوری پکڑی گئی اور وزیر کی سفارش اس وقت آ گئی جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بڑی بڑی سفارشیں آ جاتی ہیں, اب جو ہے جج صاحب ہے یا کوئی بادشاہ ہے وقت کا تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے سارے سینیٹرز اور سارے کانگریس مین ایک طرف جھک گئے ہیں تو میں بھی جو ہے نا اب ذرا آرام سے رہوں ورنہ میرے تخت جو ہے نا وہ بھی ہل جائے گا. تو ان کی وجاہت ہوتی ہے, ان کا روب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بادشاہ دب جاتا ہے اور اس وقت جو ہے ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. کتابوں میں لکھا کہ ایسی سفارش جو ہے یہ قطعی ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام چیزوں سے غنی ہے. دوسری قسم کی سفارش کیا ہوتی ہے کہ کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے, اس کے چاہنے والا ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے تو اب انسان مان لیتا ہے. یہ بھی سفارش جو ہے یہ بھی غلط ہے. جیسے چور کی سفارش اگر ملکہ یا کوئی شہزادہ کر دے تو اب اس سے کیونکہ پیار ہوتا ہے, اور یہی لوگ اس میں اعتقاد میں غلطیاں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں تو لہذا ان کی جو ہے نا اب اس قسم کی کہ اگر وہ بادشاہ ان کی بات نہیں مانے گا تو ملکہ ناراض ہو جائے گی, شہزادہ ناراض ہو جائے گا, بھائی ناراض ہو جائے گا, تو لہذا اب اس ناراضگی کو ٹالنے کے لیے اس کی سفارش کو قبول کر لیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے ادب کے خلاف ہے, یہ بھی شرک ہے بلکہ کہ ایسا سوچنا یا ایسا عقیدہ رکھنا. ہاں البتہ ایک شفاعت بالاذن ہے, اجازت کے ساتھ شفاعت. اس کی مثال یوں سمجھیں چور کی چوری پکڑی گئی, اب یہ پیش ہوا, چور جو ہے شرمندہ ہے نادم ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, اقرار جرم کر رہا ہے. اب بادشاہ بھی اس کو معاف کرنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ شرمندہ تو ہو گیا, اور توبہ طائب ہوتا ہے. تو اب بادشاہ کی مرضی کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اب اگر کوئی وزیر مشیر کہہ دیتا ہے کہ مہربانی فرما دیں تو بادشاہ کی پہلے سے مرضی ہے, اور وزیر مشیر چونکہ سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کا جو ہے اس وقت کیا فیصلہ ہے, تو اس کی وجہ سے اگر اس نے کوئی بات کہی تو بادشاہ نے اس بات کو وجہ بنا کر اب معافی دے دی کہ چلو جاؤ. کتابوں میں لکھا کہ یہ سفارش جو ہے اس دن اس طرح سے ہوگی, اللہ کے محبوب بھی سفارش فرمائیں گے. اور کب کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے, ان کی مرضی سے یہ چیز ہوگی, ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بندے کو وہاں پر اجازت نہیں ہوگی. اور جن لوگوں کی اجازت نہیں ہوگی ان کے لیے پھر اللہ کے محبوب بھی جو ہے سفارش نہیں کریں گے. جیسے قرآن مجید نے صاف کہہ دیا ان میں شرک کا ظلم نہ دی, اب ایک آدمی نے شرک کیا, کفر کے اوپر موت آ گئی, اب اس کی سفارش اس دن نہیں کی جائے گی, اللہ کے محبوب بھی نہیں کریں گے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم لوگ جو جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں بھائی ارد گرد کافر لوگ بھی رہتے ہیں, اور بندہ کہتا ہے کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے, ہمارے ساتھ اس کا بیٹھتا ہے, ہمارا ہیلو ہائی کرتا ہے, اور ہم بیمار ہو گئے ہماری خرید پوچھتا ہے, تو انسان کو اس کے ساتھ ہمدردی ہونے لگتی ہے. اور اس کے لیے اب اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے بڑے سے جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ کسی طرح جنت بھی چلا جائے, میرا پڑوسی تھا اپنا تھا بڑا اچھا آدمی تھا. یہاں ایک بات سمجھ لیں, انسان کی جو بناوٹ ہے ایک تو اس کا جسم ہے ہوا مٹی پانی کا, دوسرا اس کے اندر نفس ہے, اور تیسری چیز اس کے اندر روح ہے. اب یہ جو نفس اور روح ہے یہ ایک دوسرے کی ذہن ہے, محاسبت کرتے ہیں, اور دونوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طرح اس جسم کے اوپر راج کریں. یہ اپوزیشن پارٹی میں ان دونوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے, ٹکراؤ ہے ان کا آپس میں. نفس کی خواہش ہوتی ہے خواہشات کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے, ڈیزائر, اور روح کے اندر ہوتی ہے تابعداری کا جذبہ. لہذا اگر تو روح انسان کی مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ نفس کو قابو کر لیتی ہے اور اس کی خواہشات کو تبدیل کر دیتی ہے. اگر پہلے اس کی خواہشات دنیا تھی, اب اس کی خواہش آخر کی کامیابی بن جاتی ہے, اللہ کی رضا بن جاتی ہے, اتباع سنت بن جاتی ہے, یہ جذبات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر آپ اسے پوچھیں تو وہ کہتا ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے. سر آج کل تو یہ بچنے کا بہت اچھا طریقہ بھی ہے کہ جی آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو بندہ کہتا ہے جی مجھے اچھی لگتی ہے, تو ہر کو کہتا ہے اوکے ڈن ڈو اٹ. ایسے ہوتا ہے نا, ہر کوئی یہی جان چھڑاتا ہے میرے ساتھ یہ دماغ کھائے گا پیسوں کو مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہر آدمی نفس پرست ہے. یہاں پر کافر جو ہے نفس پرست ہوتے ہیں, لہٰذا جب آپ اس کے مطابق بات کر دیتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے نفس کو اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے تو کام سمجھ گیا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی خواہش بدل گئی, اس کی خواہش بدل جانے سے روح کا راج اس جسم کے اوپر ہو جاتا ہے. اب وہ اس جسم کو عبادات میں لگاتا ہے, تہجد میں اٹھاتا ہے, اس کو جو ہے مشقت اٹھانا آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ روح کے اندر وہ جذبہ تھا تابعداری کا, اللہ نے اس کو بنایا اس انداز سے. اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ نفس جو ہے وہ روح کو قابو کر لے اور خواہشات کا بندہ بن جائے, تو اب روح جو ہے یوں سمجھیں کہ ڈیمیج ہوتی 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 اس مقام پر پہنچتی ہے کہ مثلا نفس اتنا سرکش ہو گیا کہ اس نے شرک کرنا شروع کر دیا تو اب یہ روح ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے ہو ڈیمیج ہو. اسی لیے کیا ہوگا کہ یہ روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلی جائے گی کیونکہ مکمل ڈیمیج ہو چکی ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی نے 50 سال 60 سال گناہ کیا ہو ہمیشہ کی اس کی سزا جو ہے یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری بڑی زیادتی والی بات ہے چھوٹی سی چوری اور اتنا لمبا سزا. وجہ کیا ہوتی ہے وہ روحانی طور پہ مر جاتا ہے. جب روح مر گئی اور نفس نے جسم پہ راج کیا اور ہمیشہ کے لیے. اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کافروں کو دیکھتا ہے اور ان کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہیں اور بندہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو بڑا اخلاق ہے اور بڑا اچھی بات ہے. اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا اور جی ہمارے سے تو یہ لوگ اچھے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اب یہ اچھے کیسے بن گئے یہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. نفس کو قابو کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک ہے عقل اور دوسری چیز ہے قلب. وہ کس ہے؟ وہ اس طرح کہ عقل کہتی ہے کہ اب میں اگر اس ٹائم سپیڈنگ کروں کار تیز چلاؤں اور یہاں سڑک پر ریڈار بھی لگے ہوئے ہیں اور مجھے تو ٹکٹ لگ جائے گی تو لہذا عقل نے اس کو سمجھایا کہ تم جو ہے لمٹ کے اندر رہو. لہذا گاڑی جو ہے وہ اپنی لمٹس کے اندر ڈال دیتا ہے حساب سے چلاتا ہے. جہاں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ادھر جو ہے نا کوئی ریڈار شیڈار نہیں ہے اور بس پھر تو اس نے ایکسیلیٹر دبا دینا پھر سپیڈ چل رہی ہے. لوگ یہاں پر جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر سارے بغیر کپڑوں پہ سو رہے ہیں اور پڑے ہوئے. اب وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جوان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں اپنے جذبات کو پتہ ہے, وہ وہاں پر پھرتا رہتا ہے, اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. عجیب سی بات ہے. یا تو وہ مرد نہیں ہے یا کیا بات ہے, اس کے اندر ایسی کون سی قوت آ گئی کیونکہ جس نے اس کو بالکل وہاں ایسے بنا دیا جینٹل مین, اب وہ وہاں پر پھر رہا ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, جو ہوتا رہے پڑے گی سب. اس لیے کہ نفس نے اس کے نفس کو کس نے قابو کیا ہوا ہے؟ عقل نے قابو کیا کہ اگر تم نے یہاں کوئی حرکت کی نا تو یہاں وہ کیا کہتے لتروڑ ہوگا, لتروڑ ہوگا, بڑی بمبار پڑے گی. ادھر جو ہے نا بس پھر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے سارے چلنے والے بڑا ماریں گے بھائی, ادھر بالکل ڈسپلن. اور اگر کہیں بتی شکتی چلی جائے تو ایسا واقعہ آ جائے پھر آپ دیکھیں کہ اب عقل نے کہا کہ بھائی گولڈن چانس کر گزرو جو کر سکتے ہو کر موقع مل جائے تو کیسے چوری کرتے ہیں. تو ایسا اب یہ کیا ہے, یہ عقل نے نفس کو قابو کیا. تو کفار کا جو نفس قابو میں آتا ہے نا وہ عقل کے ساتھ آتا ہے. اس لیے وہ جتنا بھی اچھا اچھا بہیو کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کی عقل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے انداز سے کام کرتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں جو انبیاء کرام کی محنت تھی وہ قلوب کے اوپر تھی. وہ آتے تھے قلب کے اوپر محنت کرتے تھے اور ایسی محنت کرتے تھے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیتے تھے وہ ہوا معقوم این معقوم, کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ قلبی تعلق ہو گیا مائیت کا, اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اے میرا مالک تو نہیں چاہتا کہ میں یہ گندے کام کروں اور تو ہر جگہ میں نہیں دیکھتا ہے. چنانچہ اب مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے, اس کا دل اس کے نفس کو قابو کر لیتا ہے. ورنہ راتوں کو جو بندہ اٹھ کے تہجد میں کھڑا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو مخلوق نہیں دیکھ رہی ہوتی, اس کو پھر کیفیت ہوتی ہے. تو یہ بات ہماری سمجھنے والی تھی کہ اس طرح سے ہم بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ہمیں اسی لیے محنت کرنی چاہیے اپنے ان قلوب کے اوپر. یہ جو خانقاہوں میں محنت ہوتی ہے وہ بالکل اسی انداز سے محنت کرائی جاتی ہے کہ بندے آتے ہیں اور یہ اللہ والے ان کے دلوں میں بار بار اللہ کی محبت کا ذکر کر کر کے, دعائیں مانگ مانگ کے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں. اور جب یہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اب ان لوگوں کے لیے شریعت کی تابع داری کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آخرت میں کامیاب بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.